بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم محمد
واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنت الدائمت الباقیت الابدیہ علی عدائہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم و غزبہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمتا یهدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صلوات پڑھی گا مل کے محمد و آل محمد
صلی علی
مومنین اکرام امامت و ولایت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے صلی علی محمد و آل محمد جن سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا آج پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ وہ اپنے پانچویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی 73 آیت کے ذیل میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کی تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وجعلناہم ائمہ، ہم نے انہیں امام قرار دیا، یہدونا بامرنا، جو ہمارے امر سے ہمارے حکم سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی جانب وحی کی کہ یہ اچھے کاموں کو انجام دیں، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کریں، زکاۃ کو ادا کریں، وکانوا لنا عابدین، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے۔ اس ذیل میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں ایک گزارشات پیش کی کہ کیونکہ ہم عقائد کی دنیا میں امامیہ کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، لہٰذا لازم و واجب ہے کہ جس طرح دیگر عقائد کے حوالے سے ہمارے پاس عقلی دلائل موجود ہوں، اسی طریقے سے امامت کے حوالے سے بھی ہمارے پاس عقلی ادلہ موجود ہوں کہ جب ہم سے کوئی سوال کرے جو امامت کو نہ مانتا ہو، حتیٰ جو قرآن کو بھی نہ مانتا ہو، جو حدیث کو بھی نہ مانتا ہو، اگر وہ ہم سے سوال کرے کہ آپ کیوں امامت کو تسلیم کرتے ہیں اور امامت کا اتنا پرچار کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے پاس کوئی اس کا جواب ہونا چاہیے تاکہ آج کے دور میں جب شبہات وارد کیے جائیں تو ہمارے بچے آسانی کے ساتھ اپنے عقیدے سے دفاع کر سکے۔ لہٰذا اسی ذیل میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو ہم اظہار کیا کرتے ہیں کہ امامت کا منصب خداوند متعال نے بلند رکھا ہے، تو یہ اظہار ہمارا اپنا قلبی لگاؤ کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم امامت کے ساتھ آل رسول کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امامت ایک بلند ترین مرتبہ ہے، بلکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار عالم نے مبتلا بے آزمائش کیا فَأَتَمَّهُن، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس امتحان میں سرخرو ہوئے، تو اللہ نے کہا اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ بس یہ عہدہ اتنا بلند تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً تمنا کی کہ یہ عہدہ یہ منصب میری ذریت میں رہے گا، پروردگار عالم نے کہا لا ینال احد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے، گویا پروردگار عالم رہنمائی کر رہا ہے کہ میرا یہ عہدہ جاری رہے گا لیکن ظالمین کو نہیں ملے گا بلکہ معصومین کو ملے گا. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ مقام جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مل رہا ہے، یہ مقام نبوت و رسالت کے بعد مل رہا ہے، خلت کے بعد مل رہا ہے، اور ایسے ہی پروردگار عالم یہ مقام نہیں دے رہا بلکہ کچھ امتحان لیا جا رہا ہے، اور امتحان بھی معمولی نہیں ہے، بہت سخت امتحان لیا جا رہا ہے، فرزند کے گلے پر چھری رکھنے کا معاملہ ہے. لہذا اس کے بعد پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو امامت کا عہدہ عطا کر رہا ہے. اب اگر آپ عقلی اعتبار سے سوال کریں اپنے آپ سے کہ اگر آپ کو امتحان دیں اور اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو کامیابی کے بعد ترقی ملتی ہے یا تنزلی ملتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ انسان کامیاب ہو امتحان میں تو کامیاب ہونے کے بعد ترقی کی منازل طے کرے گا یا تنزلی کی طرف جائے گا؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جناب اگر امتحان میں کامیاب ہو جائے تو انسان کو ترقی ملنی چاہیے، اور اگر پروردگار عالم فقط یہ کہہ دیتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کا جملہ نہ آتا، پروردگار عالم اس امتحان کی کامیابی کی سند نہ دیتا، تو شاید کوئی یہ تعبیر پیش کرتا کہ امامت کمتر درجہ ہے، لیکن فاطمہن بتا رہا ہے کہ ابراہیم کامیاب بھی ہوئے اور کامیابی کے بعد پروردگار عالم نے ان کو امامت عطا کی. اب جب امامت ان کو عطا کی ہے تو یقیناً یہ امامت اس رتبے سے، اس مرتبے سے بڑا مرتبہ ہے کہ جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. نبوت ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، رسالت ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، خلت ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. اب جو یہ امامت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند متعال عطا کر رہا ہے تو یقیناً یہ ایک بلند مرتبہ ہے. ابھی قطع نظر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کہ جو ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اس سے پہلے کہ ان پر گفتگو کی جائے اس کو سمجھ لیجئے کہ امامت کا مرتبہ بلند تر ہے. اور آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر نبوت کافی ہوتی تو پروردگار عالم رسالت کا عہدہ انٹروڈیوس نہ کرواتا، اور اگر رسالت کافی ہوتی تو امامت کے عہدے کو سامنے لے کر نہ آتا، اور اگر امامت ناکافی ہوتی تو پروردگار عالم اس کے بعد کوئی اور عہدہ لے کر آتا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے انشاءاللہ؟ اور پھر یہیں سے ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ یہ نبوت، رسالت و امامت بدرجہ عتم اگر اپنی تمام تر شان کے ساتھ کسی ذات میں جلوہ گر ہو رہی ہے تو وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج میں شاید اس سے زیادہ تیز لہجے میں کلام نہ کر سکوں کیونکہ میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے اور بخار کی بھی کیفیت ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب تمام تر جمال کے ساتھ، کمال کے ساتھ، شان کے ساتھ، منزلت کے ساتھ جس کے اندر یہ عہدے جلوگر ہوئے اس ذات کا نام رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی نبی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی رسول نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل حتیٰ اولو العزم انبیاء میں بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی امامت کسی کے پاس نہیں ہے. بس وہ امامت و نبوت و رسالت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی وہ کیوں پہنچی؟ اس لیے پہنچی کہ لوگوں کو رسول اللہ کمال کی جانب لے کر جائیں، رسول اللہ لوگوں کو کمال کی جانب لے کر جائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا. اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، نبوت کا ابلاغ کر دیا، رسالت کا پیغام پہنچا دیا، امامت کے ذریعے اس دین کو محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچا دیا، کیا اس کے بعد اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً یا شہید کر دیے جائیں گے یا پردہ فرمائیں گے، وفات ہوگی؟ ہر دو صورت میں وہ بنی نوع کا قافلہ، بنی نوع بشر کا قافلہ جو پہنچا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کامیابی کی طرف، اگر رسالت مآب نہ رہیں تو وہ دوبارہ تنزلی کی طرف جائے گا. لہٰذا اب ضروری تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا نائب ہو جو اس منصب کو سنبھالے. اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ما ننسخ من آیتن، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسہا، نہ ہی اس کو بھلاتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، یہاں تک کہ ہم اس سے بہتر نہ لے آئیں یا اس جیسا نہ لے آئیں۔ اب آیت کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، ایک آیت وہ آیت جو قرآن مجید میں ہے میرے اور آپ کے سامنے، اور ایک آیت انفسی ہے، وہ آیت جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ مثلا میں اور آپ خود پروردگار عالم کی ایک نشانی ہے، یہ چرند و پرند پروردگار عالم کی ایک نشانی ہے، یہ کائنات پروردگار عالم کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اور اس کے اندر جب ہم جز جز کریں تو سب سے افضل و اکمل آیت کیا نبی کے علاوہ کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اور انبیاء میں بھی رسالت معاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی آیت ہوگی، یعنی آیت اللہ الکبریٰ اگر کوئی ہے تو وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہاں پر تین صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی آئے جو اس کمال کی جانب گامزن، وہ تشنہ افراد کے جو ہدایت کے لیے در در پر جانا چاہیں گے اگر کوئی ہادی نہ ہو، لہذا یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی آئے جو اس کی زمان کو سنبھالے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمتر کوئی آئے کہ جو لوگوں کی ہدایت کے فریضے کو انجام دے، یا رسول جیسا کوئی آئے کہ جو لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری کو انجام دے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا توجہ کر کے سنیے گا، چونکہ معاملہ عقائد کا ہے اور یہی دلیل انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے گی۔ تو جناب اگر کوئی افضل آنا ہوتا تو عالم امکان کے اندر ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی ہو جائے، کیونکہ وہ اس منزلت پر ہیں، دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، کہ دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ تھا کہ جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب اس سے زیادہ آگے بڑھنا کسی کے امکان میں نہیں تھا، عالم امکان میں اس سے زیادہ آگے بڑھنا کسی کے اندر، وجود کے اندر یہ صلاحیت تھی نہیں کہ وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ جائے، لہذا قرآن نے خود بیان کر دیا، دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ دو کمان اس سے کم کا فاصلے سے مراد کیا ہے؟ یہ دو کمان یا اس سے کم سے فاصلے سے مراد کیا ہے؟ آیا خداوند متعال ہر جگہ نہیں ہے؟ آیا وہ شہرک سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ پھر یہ دو کمان اور اس سے کم فاصلے کا کیا مراد ہے؟ یہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے فاصلے کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ یہاں پر ممکن الوجود کے اندر اس سے زیادہ کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ ایک جو آپشن تھا ہمارے پاس وہ ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمتر کسی کو لے کر آئے کہ جو اس بشریت کے کاروان کو کمال کی جانب لے کر جانے والا ہو، اگر کوئی کمتر ہوگا تو معاملہ لغو ہو جائے گا۔ کیوں؟ مثلا اگر کوئی جوان پی ایچ ڈی کر رہا ہو اور اس سے کہا جائے کہ آپ تھیسس لکھ کر لائیں اور فلاں استاد آپ کی نگرانی کرے گا، اچانک یہ اطلاع ملے کہ وہ استاد اس دنیا سے گزر گیا، ہم اس کے جواب میں کہیں جناب صحیح ہے وہ استاد گزر گیا، آپ یہ ماسٹرز لیول کے استاد کو لے لیجئے، یہ آپ کے کام کو کچھ بڑھائے گا، تو اس طالب علم کا جواب یہ ہوگا کہ اس سے بلند درجے پر تو میں خود ہوں، لہذا اب اس سے کمتر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے، نعت بخیر منہا، یا اس سے بہتر لے کر آئیں گے اس آیت سے، او مثلہا، یا اس جیسا لے کر آئیں گے۔ تو اب انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ نہ ان سے بہتر کوئی آ سکتا ہے رسول اللہ سے بہتر، یہ آپشن ختم ہو گیا، اگر ان سے کمتر کوئی آئے گا تو پھر معاملہ حل نہیں ہوگا، انسان کمال کی طرف جو پہنچ رہا تھا وہ کاروان رک جائے گا، بجائے کمال کی طرف جانے کے پیچھے ہٹے گا۔ اب ایک ہی ہمارے سامنے آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ذات ہو کہ جو اس کمال کے اوپر فائز ہو کہ جو بنی نوع بشر کو اس کمال کی جانب لے کر جائے جو پروردگار عالم کا مقصود ہے، جو پروردگار عالم چاہتا ہے، اور وہ ذات وہی ہوگی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ یہ کہیں کہ ہاں یہ مجھ جیسا ہے. عام لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہم جیسے, لیکن عام لوگوں کا دعویٰ دلیل مانگتا ہے. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو یہ کہیں کہ ہاں یہ مجھ جیسا ہے, اور فقط ایک کو نہ کہیں بلکہ یہ کہیں انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, ان کی مثال میری جیسی ہے, بس وہاں پر آ کر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی, اور وہ رتبہ کون سا ہوگا؟ رسول اللہ کی نبوت تمام ہو رہی ہے رسول اللہ پر, رسالت تمام ہو رہی ہے, لیکن امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نہیں رک رہی. نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے رسالت میں آپ پر, رسالت کا خاتمہ ہو رہا ہے, اور یہی عرض کیا تھا نبوت کا کام ہے دین کی بنیادوں کو استوار کرنا, رسالت کا کام ہے دین کے پیغام کو ابلاغ کرنا, اور امامت کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا. لہذا جب تک دین رہے گا ایک محافظ موجود رہے گا. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس یہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ امامت رسول اللہ کے بعد کا کوئی مرحلہ ہے, نہیں, یہ امامت کا مرحلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہے. یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو امام ہیں, امام معصوم ہیں, ان کی عصمت اس وجہ سے ہے, ان کی نس اس وجہ سے ہے, اس لیے منصوص من اللہ ہیں, کیونکہ ان کی امامت رسالت مآب کی امامت سے جڑی ہوئی ہے, اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا تا وقت کہ ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہو. اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہی سلسلہ, یہی سلسلہ چلتا رہے گا تا وقت کے ظہور امام زمان ہو. اور مشہور و معروف وہ روایت کے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نماز پڑھیں گے, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام مقدم ہو کر نماز پڑھائیں گے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ عیسیٰ نبی اللہ ہو کر معموم بنے اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام حجت اللہ ہو کر مقدم ہو, اس لیے کہ امامت کا مرتبہ بڑا ہے, اور اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رتبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں ہے. بس جانشین رسالت مآب, جانشین کس کو کہتے ہیں؟ جو رسالت مآب کی جگہ پر قائم مقام ہو, وہ نہیں کہ جو زبردستی بیٹھ جائے, وہ جس کو خدا چاہے کہ ان کے مقام پر جلوہ گر ہو. لہذا اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے مقدم نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امامت کا تسلسل وہی ہے جو رسول اللہ کے پاس تھا. اس تسلسل کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے نہیں آ رہے. بس اس امامت کے مرحلے کو اگر میں اور آپ سمجھ لیں اور صحیح طریقے سے حل ہو جائے, اور اے کاش کے صحیح طریقے سے حل کر سکیں تاکہ دوسروں کی نظر میں صرف ایک جذباتی انداز سے امامت کو پیش نہ کریں بلکہ ایک عقلی اعتبار سے, قرآنی اعتبار سے, روائی اعتبار سے جب امامت کو پیش کریں تو دنیا کی سمجھ میں آئے گا کہ جو آنے والا ہے وہ کون ہے, جو آنے والا ہے وہ کون ہے. اسی لیے تو اتنی کنفیوژنز ہیں. جب آپ اور میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے دیکھیں, جہل کی ہم نے دو اقسام کی ہیں, فقہ میں بھی پڑھتے ہیں, ایک جاہل قاصر ہوتا ہے, ایک جاہل مقصر ہوتا ہے. جاہل قاصر کو کچھ جگہ شریعت رعایت دے دیتی ہے, لیکن جاہل مقصر کو شریعت رعایت نہیں دیتی. ہمارا کام ہے ابلاغ کر دینا, صحیح پیغام کو آگے پہنچا دینا صحیح دلائل کے ساتھ. پھر اگر کوئی نہ مانے تو لا اکراہ فی الدین, ہم کسی کو زبردستی ولایت کے دائرے میں نہیں لا سکتے, اور ولایت کے دائرے میں لانے کا طریقہ بھی وہ ہو کہ جو دوسرے کے دل میں جگہ کرے. مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام اس ولایت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جتنی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, ہم تو اس کا ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتے. وہ مرد شامی کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر امام کے والد محترم کو ناسزا کہتا ہے, غلط جملات ادا کرتا ہے, امام علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا طنز و تان کرتا ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دیتے ہیں؟ لگتا ہے کہ تم مدینہ میں نئے آئے ہو. کیا مقصد ہے اس کا کہ تم مدینہ میں نئے آئے ہو؟ اگر تم مدینہ میں رہ رہے ہوتے، ہماری سیرت سے آشنا ہوتے، ہماری ذات کو دیکھتے، ہمارے کردار کو دیکھتے، تو کبھی یہ غلط بیانی نہ کرتے. اگر لباس نہیں ہے تو ہم تمہیں لباس دیں گے، اگر گھر نہیں ہے تو ہم تمہیں گھر دیں گے، اگر بھوکے ہو تو ہم تمہیں سیر کریں گے. بس یہ رویہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھا، ایک دم منقلب ہو گیا. اگر یہی رویہ معاشرے کے اندر میرا اور آپ کا ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ جو ولایت آشنا نہیں ہیں، جو ولایت کو نہیں پہچانتے، جو ولایت کو نہیں جانتے، جن تک ولایت کا پیغام نہیں پہنچا، اگر میں اور آپ نرمی کے ساتھ ان تک دین پہنچانے لگے اور وہ دین پہنچائیں جو اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے. کیونکہ آج یہ معاملہ ایک الگ طرز کا ہو گیا ہے، ہر شخص آ کر یہ بیان کرتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے. عقیدہ میرا اور تیرا نہیں ہوا کرتا، عقیدہ وہ ہوا کرتا ہے جو اس کی جانب سے آیا ہے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. لہذا میں اور آپ اگر وہی عقیدہ بیان کرنے لگے کہ جو وحی کے ذریعے آیا ہے، تو پھر معاملہ بہت اچھا ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا. پھر لوگ خود بخود جاذبیت ہے، مکتب اہل بیت میں جاذبیت ہے، اس کی جاذبیت اتنی ہے کہ اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود، اتنی منفی تشہیر کے باوجود، اتنے لوگوں کی زیادتی کے باوجود، آج اگر سب سے زیادہ قبول کیے جانے والا کوئی مکتب ہے تو وہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا. آپ حساب لگا لیجئے کہ آپ کی تعداد کتنی ہے، عامۃ المسلمین کے مقابلے میں آپ کی تعداد کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی محرم آتا ہے تو آپ کا یہ طرز عمل، کیونکہ اس کے اندر بہت جذبیت ہے، یہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فرج بچھا دینا، یہ سیاہ لباس پہن لینا، یہ عزاخانے سجا لینا، یہ جلوس عزا لے کر نکلنا، اس کے اندر اتنا اثر ہے کہ پوری دنیا کی باطل قوتیں ایک جگہ مجتمع ہو جاتی ہیں، اور ایک جگہ مجتمع ہونے کے بعد اس عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کے لیے وہ اقدام کرتی ہیں کہ جس میں نہ کوئی منطق پائی جاتی ہے نہ عقل پائی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، دوسرے درک کر رہے ہیں اس کو کہ اس کی حساسیت کیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم خود اس کو درک نہیں کر رہے کہ اس کی حساسیت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے. یہ خود ہم درک نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپن سے ہی ہم نے عزاداری کو دیکھا، اور جب بچپن سے ہم نے عزاداری کو دیکھا تو اس کے بعد نتیجہ یہ بنا کہ میں اور آپ اس عزاداری کو سہلنگاری کے ساتھ لینے لگے، اور اس سہلنگاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قوت اس کے اندر تھی اس قوت کو ہم نے کم کرنا شروع کر دیا اپنے اختلافات کی وجہ سے. ایک پلیٹ فارم میں عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں مجھے اور آپ کو جدا جدا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایسا مشترک ہے مکتب تشیع کے اندر کہ حتیٰ وہ افراد جو اثنا عشری نہ بھی ہوں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ ملا اور دیکھتے ہیں آپ کربلا میں، کیا وہ آپ کے ساتھ عزاداری نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا اپنے مخصوص لباس کے ساتھ آ کر عزائے امام حسین علیہ السلام میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتے؟ اسی اربعین کی مشی میں آپ کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہے ہوتے؟ یہ اربعین کی مشی جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ میں اور آپ اس مشی میں فقط یہ دیکھ کر آتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانے کو ملا اور کیا پینے کو ملا، کتنا آرام ملا، لیکن دشمن اس کو اس طرح نہیں دیکھ رہا ہے. دشمن تو اس انداز سے دیکھ رہا ہے کہ یہ آج 1400 سال پہلے شہید ہونے والے امام کے نام پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، اگر ان کا وقت کا امام ان کو بلائے گا تو کتنی بڑی تعداد میں آئیں گے. اس قوت کو آپ اور میں محسوس کر رہے ہیں؟ شاید ہم اس طرح سے محسوس نہیں کر رہے جس طرح سے دشمن اس کو اپنے لیے تھریٹ سمجھ رہا ہے. عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مختصر سی مجلس کہ جس میں چند افراد ایک جگہ جمع ہوں، اس عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاثیر یہ ہے کہ وہ عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام دل پر اثر کرتی ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں جب آپ بازار میں نکلیں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نکلیں تو کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو. لیکن وہی شخص اگر بازار میں روتا ہوا نکلے تو 10 لوگ روک کر پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ مقام معظم رہبری نے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ ہم روتے ہوئے اس لیے نکلتے ہیں کہ تم پوچھو کیوں رو رہے ہو، جب تم پوچھو گے کہ کیوں رو رہے ہو تو ہم بتائیں گے کہ کیوں رو رہے ہیں۔ یہ گریہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر ضعف اور ناتوانی والا گریہ نہیں ہے، یہ گریہ بڑی قوت و طاقت دیتا ہے۔ اس مرکز پر میں اور آپ اگر متحد ہو گئے عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو دشمن چاہتا ہے کہ ہم اس میں متفرق ہوں، ہم اس میں جدا جدا ہوں، لہذا اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے بڑے سے بڑا میدان سر کر سکتے ہیں۔ حرمین کا حسن یہی ہے کہ چاہے کسی مسلک کا ہو، کسی مشرب کا ہو، کسی جگہ سے آیا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی مکان کا ہو، سب کی ابتدا امیر المومنین کا روضہ ہوتا ہے، انتہا سید الشہداء علیہ السلام کا روضہ ہوتا ہے، اور کیسی ولایت کی تجلیات اس کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میں جب کبھی بچپن میں، یہ روایت بچپن سے مراد ہے کہ اس عمر میں جو انفوان شباب تھا، میں نے ایک دفعہ یہ روایت پڑھی ظہور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عنوان سے، ایک عجیب روایت تھی، مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت عقل اتنی زیادہ پختہ نہیں تھی، حوضے میں نہیں آئے تھے، مطالعہ اتنا جس حد تک ابھی ہے اس حد تک نہیں تھا۔ جب یہ روایت پڑھی بڑا تعجب ہوا کہ جب ظہور ہوگا مولا کا تو بے خرید و فروخت درود کے اوپر ہوگی، بڑھ کر بڑا تعجب ہوا یہ کیسے ممکن ہے کہ درود پر خرید و فروخت ہو۔ مثلا میں کچھ لینے جاؤں، اس سے سامان لوں، وہ کہے اتنے درود اس کے عوض ہیں، سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب اربعین کی اس واک میں شامل ہوا مشی میں تو سمجھ میں آیا کیسے ہوگی کہ جب نظام ولائی ہو جائے، چاہے 80 کلومیٹر تک ہی کیوں نہ ہو، تو پھر دل اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ سامان آپ لے کر آئیں گے، دیں گے تو فقط مطالبہ کریں گے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کس طریقے سے حرمین کے حوالے سے، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، لوگ اپنی قیمتی اشیاء کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ زائرین اس سے استفادہ کریں۔ مشہور ہے کہ عراق کی وہ بچیاں جن کی شادی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنے جہیز کو استعمال نہیں کرتی، پہلے امام حسین کے زائرین ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، بعد میں وہ اپنے استفادے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے ان کو بروئے کار لاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ ولایت کسی حد تک دل میں گھر کر رہی ہے، اور یہ بھی وہ ولایت نہیں ہے جس نے پورے دل کو ڈھانپ لیا ہو، ابھی تو فقط ایک 80 کلومیٹر کا راستہ میں اور آپ طے کر رہے ہیں ولایت کی راہ میں، اس سے دشمن اتنا پریشان ہے۔ جب ہماری پوری زندگی ولایت کے محور میں ہوگی تو دشمن کو کیا نہیں گھٹکے گا؟ آپ دیکھیے کہ چند دن کی واک دشمن کے لیے کتنا بڑا چیلنج اور کتنا بڑا تھریٹ ہے، کیا وہ دشمن ہمیں آزادی سے اجازت دے دے گا کہ میں اور آپ اپنی پوری زندگی کو ولائی کر لیں، حجت خدا کتابیں کر لیں؟ وہ دعا جو میں اور آپ ماہ رمضان میں ہر شب میں پڑھتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ، وہ حکومت کے جو کریم حکومت ہوگی تو یہ لئیم و ظالم و خسیس حکومتیں چاہیں گی کہ وہ حکومت نافذ ہو کہ جس میں عدل و انصاف ہو۔ آج کی آپ دیکھیں نا عالم کیا ہے، نہ کسی کا گھر محفوظ، نہ چادر محفوظ، نہ چہار دیواری محفوظ، نہ گھر کی حرمت محفوظ، نہ سادات کی حرمت محفوظ، جب چاہا جس وقت چاہا دن دہاڑے رات کی تاریکی میں گھر میں در آئے۔ یقیناً ان تواقید کو یہ ڈر ہوگا کہ جب ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا تو سب کی حکومتیں جائیں گی، پھر وہ پرچم بلند ہوگا جس کو خدا نے بلند رکھا ہے، پھر عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، پھر اپنا اور پرایا نہیں دیکھا جائے گا بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی ہمارے جوانوں کو سوچنا چاہیے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آ کر صرف تلوار نہیں چلائیں گے، امام کی حکومت میں بڑی رحمت ہوگی، بڑی رافت ہوگی، بڑی محبت ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ بس فوراً ہی ہمارے ذہن میں آ جائے تلوار چلائیں گے۔ تلوار کس کے لیے ہوگی؟ تلوار اس کے لیے ہوگی جو تلوار کا حقدار ہوگا، محبت اس کے لیے ہوگی جو محبت کا حقدار ہوگا۔ بس ان حکومتوں میں اور اس حکومت میں فرق کیا ہے؟ ان حکومتوں میں تلوار ان کے لیے ہے جو مظلوم ہے، محبت ان کے لیے ہے جو مغرور ہے، ان کی حکومت میں محبت اس کے لیے ہوگی جو محبت کا حق رکھتا ہوگا، تلوار اس کے لیے ہوگی جو تلوار کا حق رکھتا ہوگا۔ بس یہی تو عدل کے راستے پر آنے کے لیے مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ جب عدل کی راہ پر آ جاؤ تو اپنی راہ کو استقامت کے ساتھ انجام دیتے رہو۔ عرض کی آپ کے سامنے کہ یہ 80 کلومیٹر کی واک ایک امام کے روزے سے شروع ہو رہی ہے، دوسرے امام کے روزے تک جا رہی ہے، کتنے افراد ہیں اس میں؟ چند کروڑ افراد۔ لیکن ان چند کروڑ کی ہیبت یہ ہے کہ ان کے قدم زمین پر نہیں پڑتے بلکہ دشمن کے دل پر پڑتے ہیں۔ جب پوری کائنات میں عدل کا پرچم بلند ہوگا تو وہ توغیر، وہ سلاطین کہ جنہوں نے اللہ کی زمین پر قبضہ کر کر مستضعفین کو مزید کمزور کر دیا ہے، ان کے دل پر کتنی ہیبت ہوگی۔ ہم تو فقط روایت پڑھتے ہیں نا، وہ جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو تجزیہ و تحلیل بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اب دشمن سمجھنے لگا ہے اور زبان سے اظہار کر رہا ہے کہ ہم ان کی راہ میں اس لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں کیونکہ وہ امام مہدی کے لیے زمینہ ہموار کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ فقط تشیع کا ہے؟ فقط شیعی عقیدہ رکھتے ہیں؟ تمام مذاہب، مسالک کی بات نہیں کر رہا، تمام الہی ادیان کسی نہ کسی مصلح کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے۔ تشیعوں میں اور دیگر مسالک میں فرق یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو چکی ہے، بے شک۔ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمان کی ولادت، امام مہدی کی ولادت ہوگی۔ اچھا، یہ ولادت ہو چکی ہے ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ ہم نے اس کو تسلسل امامت کا وہ بتایا ہی نہیں جس ولایت کے تحت، جس خداوند متعال کی قدرت کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لمبی عمر پا سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لمبی عمر پا سکتے تھے، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی عمر ہے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی عمر ہے۔ جب ان کی لمبی عمر خداوند متعال کر سکتا ہے تو اپنی حجت کی لمبی عمر نہیں کر سکتا؟ کیا اپنی آخری حجت کو خداوند متعال تو نے عمر عطا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کو قدرت خداوند متعال کے ذریعے سمجھانا ہوگا۔ سوال کریں، اگر کوئی سوال کرتا ہے کیسے ممکن ہے، آپ سوال کریں کیسے ناممکن ہے؟ آیا کیا حضرت خضر کی طول عمر پر آپ کا یقین نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل حیات پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ کیا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ یقین نہیں رکھتے؟ تو جواب دیں گے کیوں نہیں رکھتے، بالکل رکھتے ہیں، وہ تو نبی اللہ تھے۔ تو ہمارا بھی جواب یہ ہوگا، صحیح ہے یہ نبی اللہ نہیں ہے، صحیح ہے یہ رسول اللہ نہیں ہے، مگر امام تو ہیں، حجت خدا تو ہیں، حجت اللہ تو ہیں، اور ان کی امامت وہی امامت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا تسلسل تھا۔ پھر دنیا کی سمجھ میں آئے گی۔ آج جو اتنے مفاہیم لوگوں کے لیے ناشنا ہیں، لوگ اس سے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جناب عصمت کے درجے پر کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیوں کر معصوم ہو سکتے ہیں؟ بحث ہوتی ہے نا کہ صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ چاہتے معصومین علیہ السلام من جملہ جناب فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا۔ یہ بھی عصمت کے درجے پر ہے، اور اس کے علاوہ وہ 12 امام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، یہ بھی عصمت کے درجے پر ہیں۔ تو یہ دنیا کو عصمت کا معاملہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ جو امام ہیں ان کو ہم نے امام بنایا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے بیان کریں قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ جناب ہم اس کو امام نہیں مانتے جس کو خود بنائیں، امام معصوم و منصوص کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کو امام تسلیم نہیں کرتے جس کو خود بنا، خود امام بن بھی نہیں سکتا، لغوی امام نہیں، اصطلاحی امام کہ جو خداوند متعال نے جس کو امام بنایا ہو، وہ خود نہیں بن سکتا۔ عرض کی آپ کے سامنے، تمام دنیا ایک جگہ جمع ہو جائے کہے فلاں امام ہے، اگر خدا قرار نہ دے تو سب لوگوں کا جمع ہونا لغو ہو جائے گا، خدا کی نظر، خدا بند متعال کی نظر میں ان سب لوگوں کا جمع ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر تمام انبیاء یہ کہیں کہ کوئی امام ہے، فلاں امام ہے، اس کو ہم امام قرار دے رہے ہیں تو اس کو بھی میں اور آپ امام تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ حق خداوند متعال نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، یہ حق فقط خداوند متعال کا ہے. پس جس طرح نبوت کسی کے انتخاب سے نہیں بنتی، خدا کے انتخاب سے بنتی ہے، اسی طریقے سے امامت بھی لوگوں کے منتخب کرنے سے نہیں ہوتی. جس کو خدا منتخب کرتا ہے وہی امام ہوتا ہے، جس کو خدا منتخب کرے وہی امام ہوگا. بس اس سے بڑھ کر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام بھی اگر یہ کہہ دیں کہ ان کو ہم امام بنا رہے ہیں، امام جو نز دیتے ہیں نا کہ یہ امام ہیں، تو دراصل وہ نز اسی لیے ہوتی کہ اللہ کی طرف سے امام ہے، نہ یہ کہ میں ان کو امام بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ حق خدا بندے متعال نے اپنے پاس رکھا ہے. وإلا اگر غدیر کے میدان میں جب رسول اللہ سے یہ پوچھا تھا حارث بن نعمان فہری نے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے جملہ تھے یا خدا کا کلام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خدا کا حکم ہے. اس نے جب اعتراض کیا اور اسی وقت عذاب کو طلب کیا، عذاب بھی آیا. امام خداوند متعال کا انتخاب کردہ ہوتا ہے، انتخاب خدا کرتا ہے امامت کے لیے. بس ہم جس امام کو مانتے ہیں، امام علی علیہ السلام تھا، امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ سب منتخب شدہ پروردگار عالم، یہ پروردگار کی طرف سے منتخب ہوئے. لہذا دنیا کے سامنے یہ بات بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ امامت جو ہمارا عقیدہ، جو ہمارا نظریہ، جو ہمارا ایک پہچان ہے امامیہ ہونے کے عنوان سے، وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو امام تسلیم کر لیا. اور واقعا اس مکتب کا مزاج بھی یہ نہیں ہے. بحث کی جاتی ہے بنو امیہ، بنو ہاشم، فلاں فلاں فلاں، سلسلہ نسب کے اعتبار سے مختلف بحثیں کی جاتی ہیں. آپ جائیے جا کر شیعہ علماء کی کتابیں پڑھیں. امام زیادہ ہو، جھوٹی امامت کا دعویٰ کرے، ہم اس کو بھی قبول نہیں کریں گے. امام زیادہ ہے یعنی ہاشمی ہے، یعنی سید ہے، لیکن اگر جھوٹی امامت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تشیع میں کبھی اس کو پذیرائی نہیں ملی. یہ تشیع کا مزاج ہے. ہے کسی کے پاس ایسا منصفانہ مزاج؟ ہے کسی کے پاس ایسی عادلانہ روش کہ فرزند حجت خدا بھی آ کر کہے تو مکتب استعشریہ اس کو رد کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ امام اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتا ہے. اور ایسے کئی ایک واقعات رونما ہوئے، کئی ایک واقعات رونما ہوئے، لیکن ہم نے ان غلط دعویٰ کرنے والوں کو امام تسلیم نہیں کیا. امام اسی کو مانا جس کو خدا نے چاہا کہ یہ امام ہے، جس کو خدا کی طرف سے یہ نس ملی کہ ہاں یہ امام ہے. غدیر سے لے کر آج تک ہم نے اسی کو امام تسلیم کیا، اور یہی کامیابی کا راز ہے. بلو تعداد میں ہم کم ہیں، یہی بات امام سید سجاد علیہ السلام نے سمجھائی کہ چاہے تم قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو، چاہے تم مشکلات میں کیوں نہ گھرے ہوئے ہو، چاہے چاروں طرف سے تم پر تہاجم کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہارا عقیدہ مسلم ہے تو اس راہ میں خدا تمہیں کامیاب کرے گا. آپ دیکھیں کربلا کے واقعے میں کیا ہوا. ظاہری اعتبار سے دیکھیں آپ ایک دفعہ مادی نگاہوں کے ساتھ کربلا کو، ظاہری اعتبار سے 61 ہجری میں اگر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو سر تن سے جدا ہو رہے، لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے، نوک نیزہ پر بلند ہو رہے ہیں. منزل مصائب پر نہیں ہوں، تھوڑا تحمل سے سن لیجئے، پھر انشاءاللہ مصائب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نوک نیزہ پر سر بلند ہو رہے ہیں، بیویوں کو اسیر کیا جا رہا ہے، رسن بستہ بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بیویاں سوار ہیں، لیکن کسی جگہ بھی عزم و ارادے کے اندر ضعف پیدا ہوا؟ کسی ایک مقام پر بتا دیجئے مجھے. چلے امام سید سجاد علیہ السلام تو امام تھے نا، دیگر مستورات، حتیٰ ایک مقام ایسا آیا کہ جب ابن زیاد نے یہ محسوس کیا، ظاہری بات ہے اب ایک خانوادہ ہے کہ جس کے مرد شہید ہو چکے ہیں، جس کے جوانوں کے لاشیں پامال ہو چکے ہیں، جس کے بھائی کا لاشا پامال ہو چکا ہے، اس عورت کی کیفیت کیا ہوگی؟ ابھی آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ذرا تصور کریں کہ اس خاتون کی حالت کیا ہوگی کہ جو اپنے بھائی کا لاشا بے گور چھوڑ کر کوفے میں آئی ہے. ابن زیاد نے اس کو کمزوری محسوس کیا, ناقص نگاہیں تھی نا, مادی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. شہادت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کمزوری بنا کر جناب زینب کے سامنے پیش کر رہا تھا, شہادت علی اکبر کو کمزوری بنا کر جناب زینب کے سامنے پیش کر رہا تھا. جب تعارف کرائے امام زین العابدین کا, کہا حاضر علی ابن الحسین, یہ علی ابن الحسین ہے, تو ایک مرتبہ یہ ملعون کہنے لگا کہ کیا علی ابن الحسین کو کربلا میں خدا نے قتل نہیں کیا؟ وہ زخم تازہ کر رہا تھا جو زخم پہلے ہی تازہ تھا, اس زخم کو کرید رہا تھا جس وجہ سے جناب زینب محزون تھی, غمزدہ تھی. لیکن اس وقت دشمن کی رضا کیا تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک عام روش اختیار کریں, خاک کو اٹھائیں سر پر ڈالیں. لیکن جناب زینب نے اس کے حربے کو کامیاب نہیں ہونے دیا. جناب زینب نے انتہائی صلابت کے ساتھ کہا, ما رائیت الا جمیلا, ہم نے خدا کی جانب سے صرف جمال دیکھا ہے. تو میرے حوصلے کو پست کرنا چاہتا ہے؟ ذرا سا کمزوری کا اظہار نہیں کیا جناب زینب نے, ورنہ کجا سیدہ زینب, کجا دربار ابن زیاد. لیکن اس دربار میں جناب زینب نے جس صلابت کے ساتھ, جس پائیداری کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچایا نا, ششدر ہو گیا, حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ میں نے ان کو کمزور دکھانا چاہا تھا, انہوں نے اپنی اس کمزوری کو طاقت میں بدل دی. جو میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ گریہ آپ کا کمزوری والا گریہ نہیں ہے, یہ گریہ ہی آپ کی طاقت ہے, یہ گریہ ہی آپ کی قوت ہے. اگر یہ گریہ آپ کی قوت نہ ہوتا تو دنیا کی قوتیں مل کر اس گریہ کو مٹانے کے لیے ایک مقام پر جمع نہ ہوتی. نہ چاہتی ہیں دنیا کی طاقتی قوتیں کہ عزائے امام حسین ختم ہو جائے, یا اس کو اس سنت میں لے جایا جائے کہ جس سنت میں اس کے کوئی اثرات نہ رہے. ابن زیاد نے یہی چاہا تھا, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سنت بالکل درست متعارف کرائی. روئیں گے, گریہ کریں گے, ماتم کریں گے, لیکن وہ گریہ ہوگا جس سے تمہاری رات کی نیندیں اڑ جائیں گی, جس سے تمہارا تخت الٹ جائے گا, تمہارا چین و سکون برباد ہو جائے گا. تم نے حجت خدا کا خون بہایا ہے. یہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی گریہ کو, یہی کربلا کو زندہ رکھنا ہر امام نے اس لیے تاکید کی. کیوں؟ کیونکہ جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کون عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے راہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی قربانی کو پیش کیا. شب عاشور آئی, امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیے, کہا جس کو جانا ہے چلا جائے. جانتے ہیں سب سے پہلے سکوت کس نے توڑا؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کھڑے ہوئے, کہا آقا آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اس زندگی پر حیف ہو جو آپ کے بغیر ہو. پھر اس کے بعد ایک ایک صحابی امام کھڑا ہوا اور اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا. شب عاشور گزر رہی تھی, حضرت عباس علمدار علیہ السلام روز عاشور, عاشور کا دن وہ تھا, کربلا وہ میدان ہے کہ صفین کے میدان میں جناب عباس نے جو کچھ تلوار چلائی ہے اس کے بعد سے مسلسل عباس نے یہ سنا ہے, عباس یہ صفین ہے کربلا نہیں. ہر موقع پر حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا. کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ روز عاشور کے لیے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا انگیزہ کیا ہوگا. جب شب عاشور آئی, لشکر قریب آنے لگا, جس روایت کو میں روزانہ تقریباً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ امام سجاد نے کہا تھا کہ روز تاسوا ہمارے لیے بہت سنگین تھا, بہت کربناک تھا. جب لشکر پہ لشکر کا اضافہ ہو رہا تھا اور جناب زینب نے پوچھا بھیا کوئی تمہاری نصرت کے لیے آنے والا نہیں ہے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا عباس جاؤ جا کر دیکھو. کیا معاملہ ہے؟ جناب عباس پشت فرس پر سوار ہوئے، میدان کی طرف گئے، واپس آئے کہ آقا عمر سعد آج ہی جنگ کرنا چاہتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا جناب عباس کے لیے، وہ جملہ آج بھی جب آپ حضرت عباس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں خصوصاً ایام عزہ میں، تو حضرت عباس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کے حرم کے زری کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں اسی دروازے پر بڑا جلی حروف سے ایک بینر آویزہ کیا گیا ہے، بے نفسی انت یا اخی. بہت عظیم سند دی ہے امام حسین نے جناب عباس کو. مولا اگر مہلت طلب کرنی ہے تو آپ کسی اور کو بھیج دیجئے، عباس جیسے جوان کا انتخاب کیوں؟ دیکھیں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں کیا کیا. چار کو جب خیمے ہٹانے کا حکم آیا تھا تو بھی امام حسین نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ خیموں کو کھولو. اگر بات معرفت امامت کی جائے نا، معرفت ولایت کی جائے، تو عرفان کی اعلیٰ سند کے ساتھ اعلیٰ درجے پر اگر کوئی شخصیت فائز ہے تو اس کا نام عباس علمدار ہے. اس کو در کریں، اس کو کہتے ہیں معرفت امام، اس کو کہتے ہیں معرفت ولایت. جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و منزلت یہ ہے کہ سید الشہداء کی آغوش میں گویا پروان چڑھے، سائے کی طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں. جس طرح رسول اللہ کے ساتھ مولا علی رہا کرتے تھے نا، اس طرح امام حسین کے ساتھ مولا عباس رہے. خیمے ہٹانے، عباس آپ ہٹائیے. آج شب عاشور مہلت مانگنی ہے، جس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، یہ حسین بڑے کریم آقا ہیں. کریم جب کوئی چیز عطا کیا کرتا ہے نا تو یہ اظہار نہیں کرتا کہ میں عطا کر رہا ہوں. جب کریم کچھ دیا کرتا ہے تو احساس یہ دلواتا ہے کہ دے نہیں رہا ہوں، دیتا اس انداز سے احساس ہو کے لے رہا ہے. اتنا منکسر المزاج ہوتا ہے کریم، صفت ہے کریمی کی. امام حسین بھی شب عاشور مہلت دے رہے تھے کہ جو حر ہو وہ ادھر آ جائے، لیکن دینے کا انداز یہ ہے کہ دنیا کو لگ رہا ہے حسین مہلت لے رہے ہیں. یہ کریمی ہے حسین ابن علی، یہ سخاوت ہے حسین ابن علی. شب عاشور کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو بلایا، کہا ارکب بنفسی انت یا اخی. دنیا یہ کہتی ہے، دنیا یہ کہتی ہے میرے ماں باپ، میری جان، میری روح آپ پر قربان ہے حسین. امام حسین علیہ السلام نے کہا بے نفسی انت یا اخی، میری جان آپ پر قربان ہے عباس. یہ ہیں عباس علمدار، کہ جن کے لیے حسین ابن علی یہ کہیں کہ میری جان آپ پر قربان ہو. جائیے جا کر مہلت لیجیے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام گئے، اور جانے کے بعد سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشنہاد کو، ان کی فرمائش کو لوگوں کے سامنے رکھا. بالآخر اشقیہ نے اس کو قبول کر لیا. امام حسین نے کہا انی احب الصلاح، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، دعا و استغفار و مناجات سے محبت کرتا ہوں، تلاوت قرآن مجید سے محبت کرتا ہوں. ایک شب کی مہلت مل گئی. اب شب عاشور مخیم حسین ابن علی کی حالت الگ ہے، کوئی ہتھیار تیز کر رہا ہے، کوئی دعا و مناجات میں مصروف ہے. اسی دوران شمر آیا، اور شمر نے آنے کے بعد حضرت عباس اور ان کے بھائیوں سے، امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہرے پر کھڑے ہوئے ہیں. شمر آیا اور آ کر جناب عباس اور ان کے بھائیوں کو خطاب کر کے کہنے لگا یا بنی اختنا، اے ہماری بہن کے بیٹوں. قبیلہ برابر برابر تھا شمر کا اور جناب فاطمہ کلابی حضرت ام البنین کا، اس نسبت سے اس نے اپنی رشتہ داری کو، اپنی قرابت داری کو اظہار کیا. حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، ان کے بھائیوں نے اس جانب توجہ ہی نہیں دی، شمر امان نامہ لے کر آیا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عجیبوہ ان کانا فاسقا، جواب تو دو، چاہے وہ فاسق ہے لیکن جواب دو. جناب عباس علمدار علیہ السلام گئے، کیا معاملہ ہے؟ کہ آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ ہے، لشکر حسین کو چھوڑ دیں۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام نے امان نامے کی طرف دیکھا، اسی وقت امان نامے کو چاک کر کے شمر کے منہ پر دے مارا۔ وائے ہو اس امان نامے پر کہ ہم اپنی جان بچا لیں اور فرزند زہرا تم لوگوں کی تلواروں کے سائے میں رہے۔ یہ ہے معرفت ولایت، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ بعض روایت میں حضرت عباس کے دو فرزند جناب عباس کے سامنے شہید ہوئے ہیں، دو بیٹے جناب عباس کے سامنے شہید ہوئے ہیں۔ کسی مقام پر، کسی مقتل میں، کسی جگہ میں نے کوشش کی کہ میں کوئی روایت ڈھونڈوں کہ حضرت عباس کے اضطراب کو دیکھوں کہ جب بچوں کے لاشیں اٹھا کر لائے تھے تو کیا کیفیت تھی۔ نہیں ڈھونڈ پایا، نہیں مل پایا۔ اپنے بزرگ استاد سے پوچھا، کہ کبھی نظر سے نہیں گزرا کہ بچوں کے لاشیں پر عباس کی کیا کیفیت تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ حضرت اون محمد کا سنتے کہ گریہ نہیں کیا، جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار بھی نہیں ملتا کہ کیا کیا۔ یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کیفیت۔ روز عاشور آ گیا، وہ دن کے جس کے بارے میں امام حسن نے کہا تھا لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ جیسا دن کسی کا نہیں ہے۔ عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے، میں اس لیے زیادہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مظلومیت حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام بیان نہیں ہو پاتی۔ عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بنی ہاشم کا کوئی جوان شہید نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے حضرت عباس چلے گئے۔ مظلومی حضرت عباس کیا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت میں اور حضرت عباس کی شہادت میں درمیان میں فقط دو بچے ہیں، ایک عبداللہ ابن حسن اور ایک وہ شیرخوار بچہ جو آغوش امام حسین میں شہید ہوا، اور پھر اس کے بعد امام حسین کی شہادت۔ یعنی سب شہید ہو چکے ہیں، عباس علمدار کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ لکھا کتابوں میں کہ جب شہادت کے لیے، جب میدان میں جانے کے لیے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء سے فرمائش کی کہ مولا میں جانا چاہتا ہوں، اس وقت ایک جملہ بیان کرتے ہیں علماء کہ امام حسین نے کہا عباس تمہیں کیسے بھیجوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اس وقت مقاتل نے لکھا نظر یمیناً و شمالا، عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا اور ایک سوال کیا ادب کے ساتھ، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ کہا عباس جانا چاہتے ہو، بچوں کی آتش کی صدا سن رہے ہو، مشکیزہ لے کر جاؤ، دریا سے پانی بھرو، بچوں کے پانی کی سبیل کرو۔ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزہ لیا، دریا کا رخ کیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جب دریا کی طرف گئے، 4000 پہرے دار تھے دریا پر، ان سب کو چیرتے ہوئے عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پانی تک پہنچایا، مشکیزے کو بھرا۔ مشکیزے کو بھرنے کے بعد حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک چلو ہاتھ میں اٹھایا اور پانی کی طرف نگاہ کی، دنیا یہ کہتی کہ عباس علمدار نے پانی اٹھایا تھا کہ اپنے کام و دہن کو تر کریں، مگر میں یہ کہتا ہوں عباس نے پانی کو ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد واپس دریا میں ڈال کر پانی کو اس کی اوقات بتا دی، اے نہر القما تیری یہ مجال کہ تو بہتی رہے اور حسین کے بچے آلتش کہتے رہے۔ مشکیزے کو بھرا، بھرنے کے بعد حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنی سواری سے کہا اے اس پہ باوفا تو بھی بہت پیاسا ہے، تو پانی پی لے۔ سواری نے بھی پانی پینے سے انکار کیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے مقتل نے لکھا کہ جناب عباس نے واپسی کے لیے غیر معروف راستہ انتخاب کیا، وہ راستہ کہ جو نزدیک سے آتا تھا، اس راستے سے عباس علمدار خیموں کی جانب نہیں جا رہے ہیں بلکہ ایک نخلستان کے ذریعے حضرت عباس علمدار خیموں میں جانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ سمجھیں گے بات کو، کفے عباس اس جانب ہے،
مقیم حسینی اس جانب ہے، یہ کف عباس اس جانب کیوں ہے؟ اس لیے کہ عباس جانا چاہتے ہیں اس پانی کو پہنچانے کے لیے کہ خیمے میں کسی طرح پانی پہنچ جائے، لیکن جانتے ہیں ایک شقی درخت کے پیچھے چھپا تھا، اس نے آگے بڑھ کر حضرت عباس کے ایک ہاتھ پر وار کیا، ایک بازو قلم ہوا، علم فضا میں لہرایا، جب علم کو لہراتے ہوئے دیکھا، اب کربلا کا منظر بزرگان بیان کرتے ہیں کہ ایک بلند ٹیلے پر حسین ابن علی کھڑے ہو کر عباس کے پرچم کو دیکھ رہے ہیں، فضا در خیمہ پر کھڑے ہو کر حسین ابن علی کو دیکھ رہی ہے، اور خیمے میں بی بی فضا کو دیکھ رہی ہے، جب فضا میں پرچم لہرایا، امام حسین علیہ السلام نے تکبیر بلند کی، چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، عباس علمدار علیہ السلام میدان میں تھے نا، اب جب فضا نے حسین کا یہ عالم دیکھا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، خیمے کے حوال بیان نہیں کیے، مگر دل یہ کہتا ہے کہ کچھ بیویوں نے چادریں تھام کر کہا ہوگا واہ جابا، اے پروردگارا ان چادروں کی خیر ہو، ان چادروں کا محافظ میدان کارزار میں ہے۔ بس عزیزان محترم، دونوں بازو قلم ہوئے، بہت مختصر کر دیا، دونوں عباس کے بازو قلم ہو گئے، ایک تیر چلا، عباس کی چشم میں پیوست ہوا، آنکھ میں تیر پیوست ہوا، بازو قلم ہو گئے، اور جانتے ہیں کہ جب تک علی کے شیر کے بازو سلامت تھے کوئی قریب آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، مگر اب جب بازو قلم ہوئے کوئی سر پر گرز لگاتا ہے، کوئی نیزے کی یعنی چپ ہوتا ہے، کوئی دور سے کھڑے ہو کر تیر مارتا ہے، کوئی تلواروں کے وار کرتا ہے، بس عزیزان محترم ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مگر عباس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں ہے، بازو کٹ گئے، خون بہتا رہا، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا، آنکھ چھت گئی، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا، تلواریں چلتی رہی، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا، خدا لعنت کرے پسرے ساتھ پر، ہرملا کو حکم دیا، اے ہرملا مشکیزے کا نشانہ لے، اب جو تیر کو کمان سے چھوڑا، مشکیزہ چھت گیا، پانی بہ گیا، جب خون بہ رہا تھا عباس کی رفتار نہ رکی، مگر جب مشکیزہ چھدا عباس سے آگے نہ بڑھا گیا، پشت فرس سے زمین کی طرف چلے، صدا بلند کی، یا سیدی و مولائی علیک منی سلام، اے آقا اور مولا عباس کا آخری سلام، ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین عباس کے سرحنے پہنچے، دیکھا بھائی زخموں سے چور ہے، بازو قلم ہو چکے ہیں، آنکھ میں تیر بے بس ہے، ایک مرتبہ سید الشہداء نے عباس کا مرثیہ پڑھا، الان انکسر الظہری، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، بیٹھے جوان بھائی کے سرحنے، خوشبوئے حسین کو عباس نے استشمام کیا، جناب عباس نے لبوں کو جم بھی دیا، کہا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا، اگر بازو سلامت ہوتے، اگر ہو سکے تو آنکھوں سے لہو کو صاف کر دیجئے، اب آ کے دامن سے حسین نے لہو کو صاف کیا، آقا کے چہرے پر حضرت کی نگاہ ڈالی، امام حسین کو دیکھ کر رونے لگے، امام حسین نے چھوٹے بھائی کو دلاسا دیا، ہے بھیا ابھی بابا علی مرتضیٰ نانا رسول اللہ کے ہوش سے سیراب کریں گے، بس عباس علمدار کے آنسو جاری ہیں، میں کہوں گا مولا رونا اس بات کا نہیں ہے کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، رونا اس بات کا نہیں ہے کہ عباس کی آنکھ میں تیر پہ بس ہے، اے مولا رونا اس بات کا ہے کہ عباس کے سرحانے آپ موجود ہیں، ارے آپ جب گھوڑے سے گریں گے تو کون ہوگا جو اس سرے نازنی کو آغوش میں لے، اجرکم اللہ، بس وصیت کی، کہا عباس بچوں سے شرمندہ ہے، خیمے میں میں نہیں جا سکتا، میرا لاش خیمے میں لے کر نہ جائیے گا، بس ہچکی لی، روح پرواز کر گئی، مختل نے لکھا بکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا کیا، اب علم خیمے کی جانب لے کر حسین چلے، جب علم کو آتے ہوئے بچوں نے دیکھا، ایک بچی دوسرے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، اے بچوں میرے چچا بڑی جا فشانی سے پانی لا رہے ہیں، دیکھو سب سے آخر میں میں پیوں گی، پہلے تم لوگ پی لینا، مگر خبردار پانی ضائع نہ ہو، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جا جب علم کو آتے ہوئے دیکھا اور علم کو حسین کے ہاتھ میں دیکھا, بچی کی امید ٹوٹ گئی. خیمے میں عباس کا علم آیا, بی بیوں نے عباس کا ماتم کیا. عباس کی زخمی حالت بیان کروں, 13 محرم کے دن جب بنی اسد چاہتے تھے کہ عباس کا لاشا اٹھائے تو لاشا نہ اٹھ پاتا تھا, امام سجاد نے لاشے کو ایک چٹائی پر رکھا اور قبر میں اتارا. اگر مہدی بحر العلوم سے یہ پوچھا تھا کسی مہمان نے, اے آقا اے آقا یہ بتائیے کہ عباس علمدار تو لہین شہین تھے, یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سر سے امامہ پھینک دیا, سر و سینہ پیٹنے لگے, ارے تو نے میرے قلب کو دریدہ کر دیا. عباس کے اتنے زخم لگے, اتنی تلواریں چلیں.